الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیتیں ہیں. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حقدار کو اس کا حق ادا کیا کرو، مسکین کو اور مسافر کو ان کا حق دیا کرو، اور فضول خرچی نہ کیا کرو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہوتے ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہوتا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ جس کا جو حق ہے اس کو وہ حق دیا کرو. ظاہر سی بات ہے، سب سے پہلا حق تو اللہ کا ہے کہ اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال میں سے زکوٰۃ دی جائے، صدقہ فطر ادا کیا جائے، اور والدین کا حق ادا ہو، اولاد کا حق ادا کیا جائے، دیگر جو رشتہ دار ہیں اور ان کا جو حق ہے وہ حق بھی دیں. اس کے علاوہ اگر اپنے ذمے کسی کا قرض ہے اس قرض کو ادا کیا کریں، کسی کی امانت ہے تو اس امانت کو ادا کیا کریں. اللہ نے ایک جملے میں بہت سی باتیں بتائی. حقدار کو اس کا حق دے دو، اور مسکین کو، محتاج کو اس کا حق ادا کیا کرو، اور مسافر کو اس کا حق ادا کیا کرو. مسکین محتاج بہت سے ہیں اور ان کی بہت سی صورتیں ہیں، اور مسافر پہلے نمبر پر وہ ہے جو ہمارا مہمان ہوتا ہے، اور پھر وہ مسافر ہے جو کہیں سے ہمارے وطن آ گیا ہے اور وہ محتاج ہے، تو اس کو دیا کرو. ان لوگوں کو دیے بغیر فضول خرچی نہ کیا کرو. ولا تبذر تبذیرا، کہ مال بے موقع بے جگہ مت اڑاؤ. بے موقع اور بے جگہ جو مال اڑاتے ہیں وہ شیاطین کے بھائی ہیں، یعنی جو صفت شیطان کی ہے وہ صفت ان کے اندر ہے، کسی فرشتے کی صفت نہیں، کسی نبی کی ولی کی صفت نہیں، شیاطین کی صفت ہے. اور جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیاطین کے بھائی ہیں، شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے، تو فضول خرچی کرنے والے بھی اپنے رب کے ناشکرے ہیں. کہ بھائی بتا دیا کہ فلاں فلاں کا بھائی ہے اور اس کے اندر یہ بری عادتیں ہیں، تو اس کے اندر بھی وہ بری عادتیں ہیں، اور یہ اللہ کا ناشکرہ ہے تو یہ بھی اللہ کا ناشکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مال اس لیے نہیں دیا ہے کہ بے موقع اس کو اڑایا جائے, اور بے موقع خرچ کرنا عربی میں اس کے لیے دو لفظ آئے, ایک اسراف ہے ایک تبذیر ہے. اسراف تو اردو میں بھی بولتے ہیں, عربی لفظ ہے. اسراف اور تبذیر میں کیا فرق ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ جہاں خرچ کرنے کا موقع ہے وہاں ضرورت سے زائد خرچ کرنا اسراف ہے, اور جہاں خرچ کرنے کا موقع ہی نہیں ہے وہاں خرچ کرنا تبذیر ہے. اب جہاں خرچ کرنے کا موقع ہے, مثلاً 1000 روپیے وہاں خرچ ہو سکتے ہیں, وہاں 2000 خرچ کرنا یہ اسراف ہے. اسی لیے قرآن کریم میں حدیث پاک میں یہ بات آئی ہوئی ہے, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ وضو کر رہے تھے اور پانی زیادہ بہا رہے تھے. آپ نے فرمایا اے سعد وضو میں اسراف نہ کرو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں, اگر بہتے ہوئے دریا اور نہر جاری پر وضو کرو اور وہاں ضرورت سے زائد پانی خرچ کرو تو یہ بھی اسراف ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ وضو میں تو پانی خرچ ہونا ہے, لیکن قرآن اور حدیث میں منع کیا گیا کہ ضرورت سے زائد پانی مت خرچ کرو. تو جتنی ضرورت ہے اتنا ہی خرچ کرنا ضروری ہے, اس سے زائد اگر کوئی خرچ کرے گا تو وضو میں اسراف کرنے والا ہوگا, اس پانی کا حساب دینا ہوگا, اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا ہوگا. تو یہ ایک مثال ہے, اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں بھی ضرورت سے زائد خرچ کرنا جائز نہیں, اور جہاں خرچ کرنا ہی ناجائز ہے اور اللہ نے وہاں خرچ کرنے کا کوئی موقع نہیں رکھا, وہاں خرچ کرنا اور زیادہ خرچ کرنا یہ تبذیر ہے, اسراف سے بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اسی لیے اللہ نے اسراف کرنے والوں کو شیطانوں کے بھائی نہیں بتایا, ہاں تبذیر کرنے والوں کو, بے موقع خرچ کرنے والوں کو شیطانوں کا بھائی بتایا. تو یہ بہت بہت بری بات ہے کہ کسی کو کسی برے شخص کے ساتھ جوڑ دیا جائے. مثلا کسی سے کہہ دیا جائے کہ تم شرابی ہو, شرابی کے بھائی ہو, کسی سے کہہ دیا جائے کہ تم چور ہو یا چور کے بھائی ہو, یا ڈاکو ہو یا ڈاکو کے بھائی ہو, اب بھلا بتائیے کتنا برا لگے گا. ایسے ہی اگر کسی سے کہا جا رہا ہے کہ تم شیطان کے بھائی ہو تو بہت برا لگنا چاہیے. یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تبذیر کرنے والے, بے موقع خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں, اور شیطان وہ ہے جس پر لعنت جائز ہے اور اس پر ہمیشہ ہمیشہ کی لعنت کی گئی ہے, اور جو بھی شیطان کا نام لیتا ہے یا تو مردود کہتا ہے یا ملعون کہتا ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہے. اب اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جوڑ رہے ہیں تو پھر معاملہ کتنا سنگین ہوتا ہے سوچنے کی ضرورت ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا, اور شیطان تو اپنے رب کا ناشکرہ ہے, لہذا فضول خرچی کرنے والے بھی اپنے رب کے ناشکرے ہیں. کیوں؟ اللہ نے مال دیا, اللہ کا مال ہے, اللہ نے مال دیا, لہذا یہ مال ہم اس کے مالک نہیں ہیں, ہاں ہم محافظ ہیں. اور علماء لکھتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں وہ مال کمانے میں بھی آزاد نہیں ہیں اور خرچ کرنے میں بھی آزاد نہیں ہیں، بلکہ یہ سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، تو کمانے میں بھی شریعت مطہرہ کے پابند ہیں اور خرچ کرنے میں بھی شریعت مطہرہ کے پابند ہیں۔ دونوں صورتوں میں اگر ناجائز طریقے سے کمایا ہے تو یہ بھی حرام ہوا، جائز طریقے سے کمایا لیکن ناجائز طریقے پر خرچ کر رہا ہے تو یہ بھی ناجائز اور حرام کام ہوا۔ لہذا بہت ہی سنبھل کر اپنے آپ کو سنبھال کر زندگی گزارنی چاہیے، اس لیے کہ ہم شریعت مطہرہ کے مسجد میں جتنے پابند ہیں اسی قدر بازار میں بھی پابند ہیں۔ شریعت مطہرہ کے جس قدر ہم مسجد میں پابند ہیں اپنے گھر میں بھی اسی قدر اور کارخانے کے اندر بھی اسی قدر پابند ہیں۔ شریعت مطہرہ نے یہ تقسیم نہیں کر رکھی ہے، بلکہ شریعت ہمیشہ ہمیشہ ہماری زندگی پر نافذ ہے۔ ہاں ہم اپنے اوپر نافذ نہیں کر رہے ہیں یا کسی جگہ نافذ کرتے ہیں کسی جگہ نافذ نہیں کرتے ہیں، عند اللہ ہم مجرم ہوں گے، اللہ کو جواب دینے والے ہوں گے۔ لہذا انہی موقعوں میں سے ایک موقع ہے نکاح کا، نکاح کے موقع پر ہم شریعت مطہرہ کے کس قدر پابند ہیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو اختیار ہو جو جس طرح سے چاہے نکاح کو انجام دیا کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح عبادت ہے، اور دوسری بات حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے، تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے نکاح کیے اور بعض انبیاء نے بہت سے نکاح کیے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو اپنی سنت قرار دیا، اور ایک حدیث میں بھی فرمایا کہ جو میری سنت سے روگردانی کرے چہرہ پھیرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ لہذا اللہ کی طرف سے یہ عبادت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اور نکاح میں دو ہی خرچ رکھے ہیں، ایک ولیمہ کا اور ایک مہر کا، اور یہ دونوں خرچ شریعت نے مرد اور دلہا پر رکھے ہیں، دلہن اور اس کے گھر والوں پر کوئی خرچ نہیں رکھا، اخراجات ہے ہی نہیں۔ جب خرچ نہیں رکھے تو پھر اب جو خرچ ہوگا وہ بے موقع ہوگا، اسراف سے زیادہ گناہ تبذیر کا ہے، اور تبذیر میں یہ داخل ہوگا، بے موقع خرچ ہو رہا ہے، اگرچہ کرنے والے اسے اپنی ضرورت سمجھ رہے ہیں لیکن شریعت اسے ضرورت نہیں سمجھتی۔ دو خرچ رکھے ہیں اور وہ بھی طاقت کے موافق شریعت نے خرچ رکھا ہے، طاقت سے زیادہ خرچ نہیں رکھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے کہ ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری سے ہو، ایک بکری ذبح کر کے کر سکتے ہو تو کرو، اس میں برکت ہوگی۔ آپ نے اتنا ہی فرمایا، چونکہ وہ بڑے مالدار تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف، اللہ نے ان کو بہت سا مال عطا کیا تھا، بہت بڑے دولت مند تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا، عام صحابہ سے نہیں کہا، اس سے معلوم ہوا کہ وہ استطاعت رکھتے تھے، اللہ نے ان کو مال دیا تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی طاقت کے موافق بلکہ طاقت سے کم ایک ہی بکری ذبح کر کے ولیمہ کھلا سکتے ہو تو کھلاؤ، اس میں برکت ہوگی۔ اور دوسرا خرچ مہر کا رکھا ہے، اور مہر کے بارے میں شریعت مطہرہ نے اختیار دیا ہے کہ مال ہونا چاہیے، اور شریعت نے کہا کہ 10 درہم، 10 درہم یا اس کا جو وزن ہو یا اس سے کچھ زیادہ مہر دیا جائے، یہ پسندیدہ ہے۔ اور 10 درہم دینا تو واجب اور فرض ہے. اب ان دو خرچوں کے علاوہ جو خرچ ہوتے ہیں وہ تبذیر میں داخل ہوتے ہیں. اب ایک عام ماحول جو پیدا ہو گیا ہے کہ نکاح کے موقع پر کوئی لگام نہیں رہتی اور کوئی پکڑ نہیں رہتی, کوئی قید اور کوئی پابندی نہیں رہتی. یہاں ہم مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ یہ جماعت سے زیادہ شریعت مطہرہ کا قانون ہے. شریعت مطہرہ کے ہم پہلے سے پابند ہیں, شروع سے پابند ہیں, اور جتنی مخالفت ہم کر رہے ہیں جماعت سے کہیں زیادہ شریعت مطہرہ کی مخالفت کر رہے ہیں. اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو رہی ہے. اسی لیے شیخ سعدی رحمہ اللہ نے کہا, چون دخلت نیست خرج آہستہ تر کن کہ می گویند ملاحا سرو دے. جب تیری کمائی محدود ہے اور ہر شخص کی کمائی محدود ہے, لا محدود خزانہ تو اللہ کے پاس ہے, کسی کے پاس لا محدود خزانہ نہیں ہے. جب تیری کمائی محدود ہے تو پھر دیکھ دکھا کر سمل سمل کر خرچ کر. اس لیے کہ جو کشتی چلانے والے ملاح ہوتے ہیں, کشتی بان ہوتے ہیں, وہ گاتے ہوئے گنگناتے ہوئے کشتی چلاتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ بسالے دجلہ گردت خشک رو دے, اگر بکو ہستہ بارہ نہ بارچ, اگر پہاڑوں پر بارشیں نہ ہوتی تو دریائے دجلہ جیسا دریا ایک ہی سال میں خشک ہو جاتا ہے. دریائے دجلہ جو بغداد کا مشہور دریا ہے اور وہ بہہ رہا ہے ہزاروں سال سے, ویسا دریا بھی کیوں بہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ پہاڑوں پر بارشیں ہو رہی ہیں, وہ بارشیں ہر طرف سے دریا میں پہنچ رہے ہیں. لہذا پانی ہر طرف سے جمع ہو رہا ہے تو ایک دریا بہہ رہا ہے. اگر پانی جمع ہونا بند ہو جائے تو پھر دریائے دجلہ بھی خشک ہو جائے گا. ایسے ہی حال ہے کہ اگر آمدنی بند ہو جائے تو پھر آدمی بالکل خالی ہاتھ رہ جائے گا اور وہ قلاش ہو جائے گا, اس کے ہاتھ کچھ نہیں رہے گا. لہذا اگر پہاڑوں پر بارشوں کا سلسلہ نہ ہوتا, ایک ہی سال میں دریائے دجلہ خشک ہو جاتا. یہی مثال ہر شخص کی آمدنی کے ہے کہ ہر ایک کی آمدنی لا محدود ہے, لہذا وہ سوچ لے کیا کر رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کا جو نظام رکھا, یہ بڑا ہی پیارا نظام ہے. اس سے گھر بنتے ہیں, گھروں سے خاندان بنتے ہیں اور پورا معاشرہ وجود میں آتا ہے. اللہ نے ایسی محبت رکھی ہے میاں بیوی میں کہ میاں بیوی سے آگے بڑھ کر وہ محبت اولاد میں, دونوں خاندانوں میں آتی ہے اور یہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اسی لیے معاشرہ پرسکون ہے. اس لیے کہ جب گھروں میں سکون ہوگا تو کئی گھر مل کر ایک معاشرہ بنے گا, ایک خاندان بنے گا, ایک قبیلہ بنے گا. جتنا سکون انفرادی گھروں میں ہوگا وہ اجتماعی سکون نظر آئے گا, وہ اجتماعی سکون قائم رہے گا. اگر گھروں سے سکون ختم ہو جائے تو اجتماعی سکون بھی برباد ہو جائے گا, باقی نہیں رہے گا. اس لیے یہ بہت بڑی اللہ کی دین ہے. اللہ نے نکاح کا نظام اس لیے رکھا تاکہ سکون رہے اور محبتیں قائم رہے. خود اللہ کہہ رہے ہیں, وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ نے اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے لیے خود تمہاری جنس سے جوڑ بنائے.
لتسكنوا إليها تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو. وجعل بینکم اللہ نے یہیں پر اکتفا نہیں کیا, مودت اور محبت رکھی. اور جیسے جیسے عمر گزرتی ہے نکاح کے اندر تجربہ ہے محبت و مودت بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ پاکیزہ نظام کی برکت ہے. لہذا دیکھیں کہ جس مقصد کے لیے عبادت مشروع ہوئی ہے, یہ عبادت قائم کی گئی ہے, کیا وہ مقصد حاصل ہے؟ اور اگر وہ مقصد حاصل نہیں ہے تو ہم کو ساری بنیادوں میں غور کرنا ہوگا کہ کون کون سی بنیاد خراب ہو رہی ہے اور کہاں کہاں ہم اللہ کا نظام خراب کر رہے ہیں, دیکھنا ہوگا. سب سے پہلی بات, جہاں فضول خرچی ہوگی شریعت مطہرہ سے ہٹ کر خرچ ہوگا وہاں نظام برباد ہو جائے گا. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف فرمایا, ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤنہ, کہ بہت بابرکت وہ نکاح ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو. بہت کم خرچ جس میں ہوگا وہ نکاح اسی قدر بابرکت ہوگا. اب جہاں خرچ بڑھتا جائے گا برکت کم ہوتی چلی جائے گی, یہاں تک کہ ختم ہو جائے گی, برکت کا وجود نہیں ہوگا. لہذا ایک بات تو یہ ہے کہ فضول خرچی سے بچے, اور دوسری بات نکاح کو اپنی منمانی خواہشوں کا ذریعہ نہ بنائے کہ نکاح یہ ہمارے اختیار کی چیز ہے, گویا ایک کوئی عبادت نہیں, گویا ایک کوئی سنت نہیں, ہم جیسے چاہے ویسے کر سکتے ہیں. لہذا اس کو ایسا نہ بنایا جائے, ورنہ وہ نکاح پاکیزہ ہونے کی جگہ وہ نکاح نحوست والا ہو جائے گا. وہاں نحوست آ جائے گی, جہاں شیطان آ جائے گا وہاں سے فرشتہ ہٹ جائے گا, وہاں سے رحمت دور ہو جائے گی, رحمت دور ہو جائے گی لعنت قائم ہو جائے گی, فرشتہ دور ہو جائے گا تو شیطان آ جائے گا. اس لیے جو آج کل طریقے ہو رہے ہیں نکاح میں غیروں کی مشابہت کے, اور ناچ گانے اور ایسے ایسے خرافات جو ہو رہے ہیں, العیاذ باللہ, ان سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا, قبیلہ کندہ نامی ایک قبیلہ کی لڑکی سے, قبیلہ کندہ وہاں ایک لڑکی سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا. نکاح کے بعد جب آپ وہاں پہنچے, آپ دیکھتے ہیں کہ پورا کمرہ سجایا گیا ہے اور بہت شاندار اس کو بنایا گیا ہے, پردے لٹکائے ہوئے ہیں, بہت خوبصورت بنایا گیا تھا. آپ باہر ٹہر گئے, اندر نہیں گئے. آپ نے پوچھا کہ یہ کمرہ کیوں سجایا گیا ہے, کیا یہاں کوئی جنات کا اثر ہے یا کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ سے یہاں آ چکا ہے؟ اس لیے کہ غلاف جو لٹکانا ہے یہ کعبۃ اللہ کی, بیت اللہ کی خصوصیت ہے. ہاں پردے لٹکاتے ہیں ضرورت کے لیے, پردہ کی ضرورت وغیرہ کے لیے یہ جائز ہے, پردہ وغیرہ کی ضرورت کے علاوہ خوبصورتی کے لیے پردے لٹکانا صحیح نہیں ہے. اسی لیے پوچھ رہے تھے کیا یہاں جنات کا اثر ہے یا کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ سے اٹھ کر یہاں آ گیا ہے. جواب تو نہیں دے سکے. فرمایا جب تک یہ یہاں سے ہٹا دیا نہ جائے ہم اندر قدم نہیں رکھیں گے. سارے پردے ہٹا دیے گئے, آپ اندر پہنچے تو دیکھتے ہیں بہت سا ساز و سامان ہے. پوچھے کہ یہ کس کے لیے ہے, یہ کیا سامان ہے؟ کہا یہ آپ کا اور آپ کی بیوی کا سامان ہے. تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس مجھے یہ نصیحت فرمائی ہے, یہ وصیت فرمائی ہے کہ میں دنیا میں جینے کے بقدر توشہ اختیار کروں, جس توشہ سے مجھے زندگی نصیب ہو جائے اور جینا باقی ہو جائے, میں یہ زائد توشہ نہیں لے سکتا. وہ نکالے گئے. پھر آپ نے دیکھا کہ وہ کمرہ غلام باندیوں سے بھرا ہوا تھا,
बहुत मालदार घराने से निकाह हुआ था, पूछा ये किसके लिए? उन्होंने कहा ये आपके और आपकी बीवी के लिए है। तो फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म फरमाया और पूरी उम्मत को हुक्म फरमाया कि जहां निकाह हो जाए वहां मैं अपनी बीवी के सिवा कुछ ना लूं, उसके अलावा मैं कोई चीज ना लूं, लिहाजा ये यहां से हटाए जाए। वहां से सब चीजें हटा दी, फिर कमरे में दाखिल हुए और उन्होंने जिंदगी गुजारी और बहुत बाबरकत बहुत खूबसूरत जिंदगी हुई। ये मिसाल है जो सहाबा इकराम ने कायम करके दिखाई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक सहाबी या एक ताबेई है, अब्दुल्लाह इब्न कुर्त गालिबन उनका नाम है। वो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की तरफ से मुल्क शाम के शहर हिम्स के गवर्नर थे। हिम्स के वो गवर्नर थे। वो रात में गश्त करते थे, देखा एक जगह निकाह हो रहा है और उस निकाह में आग जलाई जा रही है और आग जलाना मजूसियों की मुशाबहत है। मजूसी जो आग की पूजा पाठ करते हैं उनकी मुशाबहत है। तो उन्होंने वहां जितने आग जलाने वाले थे सब पर कोड़े लगवाए, दुर्रे लगवाए, कोड़े लगवाए, उस पूरी मजलिस को बर्खास्त कर दिया, सबको वहां से भगा दिया, वो मजलिस ही खत्म कर दी। तो सहाबा कराम और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो हमारा मिजाज बनाया है वो इतना शानदार बनाया है कि शरीयत के दायरे में निकाह हो और उसका इंतजाम हो और फिर उसकी जो बरकतें होंगी वो बरकतें अलल ऐलान और खुल्लम खुल्ला हमारी जिंदगियों में महसूस की जाएंगी। लिहाजा आज बहुत ही अपने अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखने की जरूरत है, ठंडे दिल से सोचने की जरूरत है कि हम कभी यहूद की मुशाबहत इख्तियार करते हैं तो कभी नसारा की, और कभी किसी मुशरिक की मुशाबहत इख्तियार करते हैं तो कभी मजूसी की मुशाबहत इख्तियार करते हैं। हमारा वो निकाह जो शरई बुनियादों पर होना चाहिए शरई बुनियादों पर नहीं हो रहा है और मामला बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गया है जैसे मुशरिकाना बहुत सी रस्में हैं वो सारी रस्में आ रही है, एक एक करके रस्में आ रही है। और जो निकाह से पहले, निकाह के बाद, निकाह के वक्त खुराफात हो रहे हैं अलैयाज़ बिल्ला, जरा ठंडे दिल से सोच कर देखें क्या हमारे ये निकाह शरीयत मुतहरा के मुआफिक है। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ इरशाद फरमाया कि बेहतरीन चीज दुनिया की क्या है। अब्दुल्लाह इब्न अमर रजी अल्लाह अन्हुमा की रिवायत है, वो कहते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताई दुनिया अलमरअतु सालिहा। दुनिया सारी की सारी मता है। मता कहते हैं जो चंद रोजा फायदा उठाने की चीज है, जहां चंद रोजा, तो सारी दुनिया, दुनिया की सारी चीजें चंद रोजा फायदा उठाने की चीजें, कोई दायमी नहीं, इंसान को बका नहीं तो चीजों को बका कहां से। इंसान फानी है तो हर चीज फानी है और हर चीज को फना है, लेकिन इन तमाम चीजों में एक चीज बहुत शानदार है, उसी को कह रहे अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताई दुनिया अलमरअतु सालिहा। दुनियावी मता में, साजो सामान में सबसे बेहतरीन कोई चीज है तो नेक औरत है। नेक औरत यानी शादी हुई नेक औरत नसीब हो गई तो उसकी ये दुनिया, दुनिया ही जन्नत है। वो दुनिया के अंदर जन्नत, जन्नत में होने का लुत्फ लेगा और वो लज्जत उसे महसूस होगी। और अगर ये चीजें ना रहे तो फिर ये दुनिया जहन्नम हो जाएगी। जहन्नम तो मुस्तकिल है, ये दुनिया भी और उसका घर भी जहन्नम बनेगा। اس لیے جو خرافات ہو رہے ہیں اور ہم شریعت مطہرہ سے آزاد ہو رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شادی محلوں میں پہنچ جائیں گے، وہاں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، جیسے چاہے ہم رہ سکتے ہیں، جیسے چاہے ہم نکاح کر سکتے ہیں، ہم کو ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی ضرورت ہے، کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول کی پوری شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.